أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهم العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، ہم نے سورہ کہف ابھی پچھلے دنوں ختم کی ہے، اس کے بعد اب جو سورت ہے وہ سورہ مریم ہے. سورہ مریم بھی مکی سورت ہے اور اس میں 98 آیتیں ہیں اور کل 6 رکوع ہیں. سورہ کہف کے بعد جو سورہ مریم آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ترتیب کیوں ہے، لیکن اکثر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ سورہ کہف کے اندر بھی عجیب و غریب واقعات پر مشتمل سورت تھی. اصحاب کہف کا واقعہ جس کے اندر سب سے اہم تھا، اور عجیب و غریب خرق عادت، اللہ رب العزت کی عادت کے خلاف واقعات اس کے اندر تھے. اس سورہ مریم کے اندر بھی اسی طرح کے واقعات ہیں، اور یہ بات اصول تفسیر میں پڑھائی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں جب بھی کوئی واقعہ آیا ہے یا کسی واقعے کا کوئی حصہ آیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. کوئی واقعہ سابقہ امتوں کے واقعات ہیں، مختلف قوموں کے اوپر عذاب کے واقعات ہیں، مختلف واقعات کے کچھ حصے ہیں، کبھی پورے واقعے ہیں. سورہ یوسف کے اندر پورا واقعہ ہم نے پڑھا تفصیل کے ساتھ. یہ سب کچھ جو ہوتا ہے، یہ در حقیقت یا تو اس سے مقصد جو ہے، اس کا مقصد واعظ و نصیحت ہوتا ہے، کوئی عبرت ہوتی ہے، یا کسی احکامات کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے سابقہ امتوں کے یہ واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. یہاں پر بھی اسی طریقے کا ذکر ہے، اسی طریقے کا واقعات ہیں، اور وہ واقعات ہیں جو عام دنیا کے اندر رونما نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی قدرت ہے، اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، وہ جو چیز کرنا چاہیں، جس طرح کرنا چاہیں، یہ اس کی مرضی ہے. کاف ہا یا عین صاد، اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں. یہ بھی واقعہ، یہ جو الفاظ آتے ہیں سورتوں کے شروع میں، کاف ہا یا عین صاد، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ متشابہات ہیں. متشابہات کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے معنی کسی کو پتہ نہیں ہوتے. متشابہات کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک متشابہات وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لفظی ترجمہ ہی پتہ نہیں ہوتا کسی کو، اللہ رب العزت کو پتہ ہے، کسی نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا. جیسے یہ حروف مقطعات قاف ہا یا عین صاد نون، اور اسی طریقے سے جو ہے یاسین الف لام میم صاد، یہ جو ہیں یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں. اور ایک الفاظ وہ ہوتے ہیں کلام پاک میں جن کے معنی تو معلوم ہوتے ہیں، ترجمہ تو معلوم ہوتا ہے، مطلب نہیں پتا ہوگا کسی کو، مطلب صرف اللہ کو پتا. جیسے آتا ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر. الرحمن علی العرش استوا، اللہ رب العزت عرش کے اوپر جلوہ فروز ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان اور زمین سے بڑی ہے، اس پہ شامل ہے. کیا مطلب ہے اللہ کے ہاتھ کا؟ کیا ہمارے جیسے ہاتھ؟ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروز ہے، بیٹھنے کی کیا کیفیت ہے؟ جیسے ہم بیٹھے ہیں. کسی کو نہیں پتا اللہ رب العزت کا ہاتھ کا کیا مطلب ہے، وہ کیسے ہوگا، اور اللہ کے بیٹھنے کا کیا مطلب ہے، اللہ کی کرسی کا کیا مطلب ہے، کیسی کرسی، کس نوعیت کی کرسی. اللہ اعلم بمرادہ، کسی انسان کو پتا نہیں، کسی کو اس کا مطلب پتا نہیں. ترجمہ معلوم ہے کہ کرسی کو ہم تو کرسی کہتے ہیں، ہم تو اسی کو کرسی سمجھتے ہیں جو ہم نے دیکھی ہے، لیکن اب اللہ کی کرسی کیسی ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا. بلکہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ان متشابہات کے معنی پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اور فرمایا کہ جو کوئی انسان ان متشابہات کے معنی پتہ کرتا ہے اس کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے جو ان کے پیچھے پڑتا ہے. لہذا اس کا تو آسان معاملہ یہ ہے کہ یہ جملہ کہہ دینا چاہیے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی کو اس کی مراد پتہ ہے، کسی انسان کو اس کی مراد پتہ نہیں، اللہ کے نبی کو بھی اس کی مراد پتہ نہیں. قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریہ، آپ کے بندے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو آپ کے بندے حضرت زکریہ علیہ السلام پر ہوا. یہاں حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اور مقصود در حقیقت واقعہ کا یہ ہے کہ اس کے اندر جو واعظ و نصیحت ہے، واعظ و تذکیر ہے، اس کا پتہ چلے. اذ نادا ربہ نداء خفیا، انہوں نے پکارا اپنے رب کو چپکے سے. بے اولاد تھے، اولاد کوئی تھی نہیں، عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، 80 سال کے قریب عمر تھی، اولاد تھی نہیں، ڈر تھا کہ میرے بعد کیا ہوگا. تو اللہ تعالی سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ مجھ کو اولاد عطا فرما دیجیے. اذ نادا ربہ نداء خفیا، انہوں نے پکارا اپنے رب کو چپکے چپکے، یعنی دعائیں مانگی، اور یوں کہا، قال کا فرمایا کہ ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. جیسے بڑھاپے میں انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے اندر بڑھاپا پھیل گیا، یعنی میرے سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے. ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور میں نہیں ہوا کبھی آپ سے دعائیں مانگ کر، اے میرے رب، محروم نہیں ہوا، اے میرے رب، میں کبھی آپ سے دعائیں مانگ کر محروم نہیں ہوا. یہاں پر حضرت دیکھیے، یہاں پر حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اذ نادا ربہ نداء خفیا، کہ تمہارے رب کہ انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. اس سے یہ بات علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، کہ دعا کی شان ہی یہی ہے، دعا کا اصل طریقہ ہی یہی ہے کہ انسان چپکے چپکے دعائیں مانگا کرے، آہستگی کے ساتھ دعائیں مانگا کرے. یہ دعا کا آداب میں سے ہے. اور دیکھو، آدمی یہ سوچے کہ میں دعا کس سے مانگ رہا ہوں، جس سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں اس کے لیے لاؤڈ اسپیکر کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، دل میں دعا مانگ لو تو بھی تمہاری دعا سنی جائے گی، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. اسی لیے دعا ہمیشہ آہستگی سے مانگنی چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں آج رواج چل پڑا چلا چلا کے دعا مانگنے کا، بالکل کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی دعاؤں کے وقت میں، یہ طریقہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. سنت کا طریقہ تو یہ ہے کہ تم اپنے رب سے مناجات کرو، اپنے رب سے مانگو، آہستگی سے مانگو، ہلکی آواز میں مانگو، جتنی پست آواز میں مانگو گے، جتنے چھپ کر اللہ سے دعائیں مانگو گے، جتنی ہلکی آواز میں دعائیں مانگو گے، اللہ تعالیٰ اتنی دعاؤں کو سنتے ہیں. اور میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی شاید عرض کی تھی کہ ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، دعاؤں کی کثرت کی عادت ڈالو، دعائیں بہت مانگا کرو. اور یہ تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے، جس نے مانگی ہے وہ، ہر آدمی کا ایک اپنا تجربہ، کہ دعائیں خوب کثرت سے مانگا کرو. اور ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے دعا کا، کہ بھئی مسجد میں جا کے بیٹھیں گے، جمعے کا دن ہوگا تو خوب اہتمام سے دعائیں مانگیں گے، 27ویں شب ہوگی تو دعا مانگیں گے، وضو ہوگی، قبلہ رخ بیٹھیں گے، یہ ہوگا تو دعا مانگیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے بہت اچھی بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا معاملہ اس طرح نہیں ہوتا. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دعا کے لیے آپ اتنا اہتمام کریں. دعا تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. دیکھیے جس طریقے سے ایک انسان، دیکھیے آپ، جیسے ایک آدمی گھر سے نکلا، میں کہتا ہوں جیسا ہم گھر سے نکلتے ہیں ہماری جیب میں موبائل پڑا ہوا ہے، آج ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، اس موبائل آن ہے نا جی، آپ کے جیب میں موجود ہے، اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے اپنے جو اس کا جو سرور ہے، اس کا جو سسٹم ہے، اس کا جو نیٹ ورک ہے، اس کے ساتھ اس کا سسٹم جڑا ہوا ہے، اس کی علامت بھی نظر آتی رہتی ہے کہ صاحب آپ کے سگنل آ رہے ہیں، آپ مطمئن ہے کہ نہیں صاحب میرے پاس موبائل ہے، اس کا جو ہے نا میرے نیٹ ورک سے بالکل کنیکشن جڑا ہوا، ہر وقت جڑا ہوا ہے. ذرا سا خرابی پیدا ہو جائے آپ پریشان ہو جاتے ہو، فون کرتے ہو کہ صاحب میرا نیٹ ورک کام نہیں کر رہا. اسی طرح ایک مسلمان جو ہے نا، اس مسلمان کا بھی ایک سسٹم جڑا ہوا ہے اپنے رب کے ساتھ، وہ مسلمان اپنے اس رب کے سسٹم سے کبھی اس کو کٹنا نہیں چاہیے ایک منٹ کے لیے، جس دن کٹے گا اسی کا نقصان ہوگا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہتے تھے دیکھو، وہ مثال بلب کی دیا کرتے تھے، کہتے دیکھو جو بلب جلتا ہے نا، یہ جل تو یہاں رہا ہے، روشنی تو اس کے اندر یہاں آ رہی. فرماتے تھے کہ لیکن اس کا جو پاور ہاؤس ہے، آپ جا کر دیکھو وہ کتنی دور اس کا پاور ہاؤس ہوگا، اس پاور ہاؤس سے اس کے تار جوڑے ہوئے ہیں اور جل یہاں پر رہا. فرماتے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو بنایا ہے، کہ مومن جو ہے وہ اپنے پاور ہاؤس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ایک اپنے نیٹ ورک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جہاں کہیں بھی ہے، وہ جس جگہ پر بھی ہے، وہ کام اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے. دنیا کے کسی ملک میں ہے، کسی بر اعظم میں ہے، کسی شہر میں ہے، گاؤں میں ہے، دیہات میں ہے، جنگل میں ہے، لگا ہوا ہے اسی نیٹ ورک کے ساتھ، اسی پاور ہاؤس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، دعا مانگنے کے لیے اہتمام ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے انتظار میں بیٹھا مت کرو کہ میں اہتمام ہوگا، مسجد جاؤں گا تو کبھی مصلی پہ بیٹھوں گا وضو کر کے، کہتا پتہ نہیں کب نوبت کبھی آئے گی نہیں آئے گی، جب آئے گی اس وقت یہ کام بھی کر لینا. لیکن فرماتے ہیں کہ ہر حالت میں دعائیں مانگتے رہا کرو، اور آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. آپ جب چلتے پھرتے دعائیں کر رہے ہوں گے نا، ہاتھ اٹھائے بغیر بس چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ فلانا کام کروا دے، اللہ فلانا کام کرے، اللہ فلانا کام کروا دے، آپ دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت کیسی دعاؤں کو سنتے ہیں. یہ جو قرآن کریم میں فرمایا کہ ولم اکم بدعا اک رب شقیا، اے میرے رب، آپ سے دعا مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا. ولم اکم بدعا اک رب شقیا، اس لیے دعا کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. ہاتھ اٹھا کر ہو وہ بھی ٹھیک، ہاتھ اٹھائے بغیر ہو وہ بھی ٹھیک، چلتے پھرتے آتے جاتے، آپ کسی کام سے روانہ ہوئے، اب رواں دواں ہیں منزل کی طرف، راستے میں دعائیں کرتے جا رہے ہیں، دلی دل کے اندر دعائیں مانگ رہے ہیں، زبان سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ میرا کام کروا دیجئے، اللہ میرا کام کروا دیجئے، ایک رٹ لگا دے انسان دعاؤں کی. جتنی انسان دعائیں مانگتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا رابطہ منسلک رہتا ہے، اتنا رابطہ انسان کا منسلک ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ. حدیث شریف میں اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت کسی کی دعاؤں کو ضائع نہیں فرماتے، دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، یا تو وہی چیز دے دیتے ہیں جو وہ بندہ مانگتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اس کو اس سے کہیں زیادہ بہتر چیز دے دیتے ہیں۔ چیز تو وہ نہیں ملی، دوسری چیزیں بہت کچھ مل گئی، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں مل کیوں رہی ہیں، یہ اصل میں کسی دعا کے مقبول نہ ہونے کی وجہ سے اس کے متبادل اللہ نے دوسری چیزیں دے دی۔ اور کبھی فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اس کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی کو فرمایا کہ انہوں نے یوں کہا کہ اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میرے سروں میں میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرے سر پہ بڑھاپا چھا گیا، اور میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا ہے میرے رب۔ انی خفت الموالیہ، اور فرمایا کہ مجھ کو اپنے رشتہ دار بھائیوں کا ڈر ہے۔ موالی کے بہت سارے معنی آتے ہیں عربی زبان میں، ان میں سے ایک معنی اپنے چچا زاد بھائی، اپنے رشتہ دار بھائی، عزیز رشتہ داروں کا بھی معنی آتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھ کو اپنے بھائیوں کا ڈر ہے، مجھے آپ کو اپنے رشتہ دار بھائیوں کا ڈر ہے، من ورائی، جو میرے پیچھے رہ جائیں گے۔ وکانت امرأتی عاقرن، میری بیوی بانج ہے، یعنی اس کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہو سکتی، تو حب لی من لدنک ولیا، اے اللہ مجھ کو اپنے جانب سے ایک میرا مددگار بھیج دیجئے، تو حب لی من لدنک ولیا، اے اللہ اپنی جانب سے مجھ کو ایک میرا مددگار بھیج دیجئے۔ اب دیکھیے حالت کیا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی، حالت یہ ہے کہ بیوی کہ ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، عمر خود اپنی 80 سال ہے، بڑھاپا چھا چکا، اچھے طریقے سے پھیل چکا ہے، لیکن دعا نہیں چھوڑی حضرت زکریا علیہ السلام نے، دعا اسی طریقے سے مانگ رہے ہیں اہتمام کے ساتھ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو کبھی دعاؤں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، اپنا کام دعا مانگنا ہے، اپنا کام میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تو اس کا بدلہ دیں گے، یہ نہیں دیں گے کچھ دیں گے، دعا میں سے محرومی نہیں ہے تمہاری، دعا نہیں خالی ہاتھ جاتی، آدمی کو کبھی دعا نہیں یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتے جو مایوس ہونے والا ہوتا ہے، جو جلدی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ یا اللہ اتنے دن سے دعا مانگ رہا ہوں، آپ نے تو دعا میری قبول کی نہیں، لہذا میں اب نہیں مانگتا دعا، فرماتے یہ ہے جلدی کرنا۔ تو آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے بھائی اتنے سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں میری دعا تو قبول ہوگی نہیں، آدمی اپنا کام کرتا رہے، اور معاملہ جو چیز اپنے بس میں ہے دعا مانگنا ہے، قبولیت اللہ کے ہاتھ میں۔ اور آپ کا تجربہ کر کے دیکھیے گا، خود تجربہ ہوا ہوگا بے شمار انسانوں کو، کہ جو لوگ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ خوب اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے، جس دعا کا آپ خوب اہتمام کرتے ہوں، کوئی دعا آپ نے بڑے اہتمام سے مانگی، خوب مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی، آدمی کا دل بھی عجیب سا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے تو بہت مانگا تھا، ہمارے مانگنے میں یقیناً نقص ہوگا، لیکن بہرحال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، وہ کام نہیں ہوا جس کے لیے دعا مانگی تھی۔ آپ دیکھیے گا کہ یا تو جلد یا بدیر آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ وہ اس کام کے نہ ہونے میں بہتری تھی۔ بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں، آدمی دعائیں تو خوب مانگ رہا ہے، لگا ہوا ہے دعائیں مانگنے کے اندر، لیکن پتا چلے گا بعد میں کہ اگر وہ میرا کام ہو جاتا تو آج میرے لیے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے۔ اب یہ ہمیں تو پتہ نہیں، انسان کو تو پتہ نہیں کہ آگے ہونے کیا والا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دعا مانگو قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوگی، قبول نہیں ہوگی تو اس کے اندر بھی خیر ہوگی جس کا تمہیں پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات۔ تو اس کو فرمایا کہ وکانت امرأتی عاقرن، کہ میری بیوی بانج ہے، آپ مجھ کو اپنی جانب سے اولاد عطا فرما دے۔ چنانچہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ اگر یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ فہب لی من لدنک ولیا، حبلی باللدن کا ولیہ، یہ دعا فرمائی. آگے بھی دعا رہی ہے اسی صورت کے اندر ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھ کو آپ اکیلا نہ چھوڑیے گا، وانت خیر الوارثین، اور آپ بہترین وارث کرنے والے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھ کو تنہا نہ چھوڑے، مجھ کو اولاد عطا فرمائے. حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی تھی تو 80 سال کی عمر میں بیٹا ملا. تو جو لوگ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، ان لوگوں کے ہاں ان کے لیے بھی یہ بڑی مجرب دعا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں، اور انسان کو اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. یرثنی و یرث من آل یعقوب، فرمایا کہ وہ میرا جو بیٹا پیدا ہوگا وہ میرا بھی وارث ہوگا، اور چونکہ یا آل یعقوب میں سے تھے لہذا فرمایا کہ میرے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لہذا فرمایا کہ میرے آل یعقوب کا بھی یہ کیا ہوگا، وارث ہوگا. اب دیکھیے وراثت جو ہے ان حضرات کے پاس، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دنیا کی دولتیں تو نہیں ہوتی تھی، اس کی ان کو تمنا بھی نہیں ہوتی تھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو. چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء جو ہوتے ہیں یہ تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. وانما الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام وراثت کے لیے دراہم و دنانیر نہیں چھوڑا کرتے. وانما ورثوا العلم، وہ تو اپنے علم کا وارث بناتے ہیں. ومن اخذه اخذ بحظ وافر، جو کوئی انسان اس کو لے لے تو گویا کہ اس نے ایک بہت بڑی دولت حاصل کر لی. تو اس کا یہاں جو وہ دعا مانگ رہے تھے، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس بہت لمبی چوڑی دولت تھی جس کی ان کو فکر تھی کہ میرے مرنے کے بعد کون آدمی جو ہے اس دولت کا حقدار بنے گا، بلکہ ان کا تو مقصد یہ تھا کہ میرا خاندان انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، خود یہ اللہ کے نبی تھے، ان کو فکر اس بات کی تھی کہ میرے پاس جو اللہ نے علم عطا فرمایا مجھ کو اپنے فضل سے بحیثیت ایک نبی ہونے کے، میں کس طرح علم اپنی اگلی نسل کو منتقل کروں، اور میری اگلی نسل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ علم کو جاری فرمائے. تو اس کو فرماتے ہیں کہ انی خفت الموالی، فرمایا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بن جائے اور آل یعقوب کی بھی، تو وہ جو علمی میراث ہے اس کا بھی وہ وارث بن جائے. واجعلہ ربی رضیا، اور اے اللہ اس سے آپ راضی ہو جائیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب میرے ہاں آپ اولاد پیدا کریں تو اپنے فضل سے اس اولاد کی آپ کیا ہوں، آپ اس سے اپن کو اپنی رضا عطا فرما دیں. یہ دعا مانگتے رہے مانگتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کو خوشخبری عطا فرمائی اس بڑھاپے میں، اور کہا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی لم نجعل له من قبل سمیہ، کہ اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحیی ہوگا، اور اس سے پہلے اس نام کا اور ان صفات کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. یہ بھی اللہ کے نبی بنے، حضرت یحیی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی اللہ کے نبی بنے. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان جیسی صفات کا اور نام کا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا، ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یحییٰ جو نام تھا وہ پہلی مرتبہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بیٹے کا نام رکھا گیا، اور دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا کہ نام تو شاید پہلے بھی لوگوں کا ہوگا لیکن جو صفات اللہ رب العزت نے اس بچے کی رکھی یحییٰ علیہ السلام کی جو ان کے ہاں ہونے والا تھا، اس صفات کا حامل بچہ کبھی پہلے پیدا نہیں ہوا. تقویٰ، خشیت، رقت ان کے قلب کی، رجوع اللہ کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، اس سے پہلے کسی اور بچے کو نہیں عطا فرمائی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ان کو، یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اس کا نام یحییٰ ہے جس کو ہم نے اس نہیں پیدا کیا اس سے پہلے اس نام کا اور ان کی صفات کا. قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا، حضرت یحییٰ علیہ السلام دعا تو مانگتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اتنا بوڑھا انسان، میری بیوی جو ہے اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، بانجھ وہ ہے، بڑھاپا میرے اوپر پھیل چکا ہے، یہ کیسے ہوگا کہ میرے ہاں کوئی اولاد پیدا ہو جائے؟ قال ربی، کہا یہ زکریہ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وکانت امرأتی عاقرا، میری بیوی تو بانج ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذلک، اللہ تعالیٰ نے کہا معاملہ تو ایسے ہی ہوگا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ آپ مجھ کو جوان کر دیں گے، کیا صورتحال ہوگی؟ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو، میں جوان ہو جاؤں گا، میری بیوی جوان ہو جائے گی، ہماری صحتیں اچھی ہو جائیں گی، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا، اسی حالت میں بچہ ہوگا تمہارے۔ قال کذلک، اللہ تعالیٰ فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ فرمایا قال ربک، فرمایا تمہارے رب نے، ہوا علیہ ہین، یہ معاملہ میرے لیے بالکل آسان ہے۔ ہوا علیہ ہین، یہ معاملہ میرے اوپر کیا ہے، بالکل آسان ہے۔ وقت خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا، تم بھی تو پہلے کوئی اپنا وجود نہیں رکھتے تھے، جس طرح تمہیں پہلے پیدا کیا اس طریقے سے میں تمہارے بچے کو بھی پیدا کر دوں گا۔ یہ تو ہمارے لیے، یہ تو دنیا کے سبب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں کہ صاحب انسان کی عمر اتنی ہو، جوانی کی عمر ہو تو اولاد ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلے دنیا کے اسباب بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے محتاج تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے حضرت اسی کے اندر آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ کس طرح پیدا کیا؟ بغیر باپ کے پیدا کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، پیدا کیا۔ تو بڑھاپے میں، اس عمر میں پیدا فرمایا، فرمایا کہ میرے لیے یہ تو معاملہ کوئی نہیں ہے۔ جب منکرین، جب یہ اسلام کا، شریعت کا ایک بہت پختہ ایک عقیدہ ہے، متعین ایک عقیدہ ہے، جس کو جگہ تک جگہ کلام پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان باز بعد الموت، مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، چاہے ہزار سال گزر جائیں، چاہے 20,000 سال گزر جائیں، لیکن انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، اس کو دوبارہ بنے گا، آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا۔ جگہ جگہ کلام پاک میں اس کا عقیدے کو ذکر کیا۔ کافر لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، چورا چورا ہو جائیں، ہم مٹی کے اندر رل مل جائیں، کیسے ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارے بھائی، جب تم کچھ نہیں تھے ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی وجود کا ذرہ نہیں تھا، ہم نے تمہیں وجود بخشا، ہم نے تم کو پیدا کیا، تم بڑے ہوئے، پیدا ہوئے، جوان ہوئے، مرے کھپے، سب ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا؟ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوسری بار بار، اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ جس ذات نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی ذات تم کو دوسری مرتبہ بھی پیدا کر دے گی۔ تو میں پہلی مرتبہ میں تو کوئی اعتراض ہوا نہیں پیدا ہونے پہ، دوسری مرتبہ میں کیوں اعتراض ہو رہا ہے بھائی؟ حالانکہ پہلا کام زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا قدرت ہے بھائی، پہلی مرتبہ بھی تو ہمیں پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہوا علیہ ہین، یہ معاملہ میرے اوپر بڑا آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، فرمایا کہ تم جو ہو وہ جب تم کو پیدا کیا، اس پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب تم کچھ نہیں تھے پھر بھی ہم نے تم کو پیدا کیا۔ یہاں پر ایک بات دیکھیے، اس بات کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اور دعا کے بارے میں یوں دعا مانگتے ہوئے پہلے یوں کہا کہ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکب بدعائک رب شقیہ۔ دو باتیں ہیں یہاں پر، پہلی حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بڑھاپا میرا پھیل گیا سروں پہ، یعنی بال میرے سفید ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ میں تو آپ سے دعا مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا، یعنی مطلب یہ کہ اس دعا کے اندر بھی آپ مجھ کو محروم نہ فرمائیے گا۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھو دعا کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ پہلے انسان اپنی کمزوری کا اللہ کے سامنے ذکر کرے، انسان اپنے حاجت مند ہونے کا ذکر کرے، انسان اپنے کمتر ہونے کا ذکر اللہ کے سامنے کرے، پھر اللہ کی بڑائی کا ذکر کرے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کہ پہلے کہا کہ یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میں کمزور ہو گیا، پھر فرمایا کہ یا اللہ میں جو ہوں میں بڑھاپا چھا گیا، یعنی بڑا کمتر ہو گیا، بڑا کمزور ہو گیا، پھر کہا کہ یا اللہ آپ کی شان اتنی زبردست، اتنی عظیم ہے کہ آپ نے مجھ کو کبھی اپنی دعاؤں سے محروم نہیں فرمایا. اب پھر اس کے بعد یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میرے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ مجھ کو اپنی اولاد، مجھے اولاد عطا فرما دو. یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دعا کے مقبولیت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبولیت کے طریقے بھی رکھے ہیں نا. جس طرح انسان اپنے بڑوں سے کوئی چیز منوانا چاہتا ہے تو موقع کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کس طرح بات کی جائے گی، کس طرح اپنی حاجت پیش کی جائے گی کہ میں اپنے بزرگوں کو اور اپنے بڑوں کو کیا کر لوں، منا لوں. اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ کو منانا ہے. اللہ تعالیٰ کو منانے کا طریقہ وہ ہے جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا. یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ انی وہن العزم منی، انی وہن العزم منی، اے اللہ میری جو ہے، انی وہن العزم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپا میرے سروں میں پھیل گیا. اپنی کمزوری کا اظہار ہو رہا ہے، اپنے کمتر ہونے کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ یا اللہ میرے بس میں کچھ نہیں بنتا. پھر فرمایا کہ یا اللہ آپ عظیم الشان، آپ بلند و برتر، آپ کبھی دعاؤں سے محروم نہ کرنے والے ہیں. لہذا فرماتے کہ پہلے اپنی کمزوری کا اظہار کرو، اپنے کمتر ہونے کا اظہار کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کی تعریف کرو، پھر اپنی خواہش پیش کرو. اللہ تعالیٰ ایسے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اور بعض دعائیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کی قبولیت کے بڑے خاص مواقع رکھے ہیں، ان پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اور روزمرہ کے مواقع میں وہ مواقع ہماری زندگی میں کئی مرتبہ آتے ہیں. ایک تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نماز کی صفیں درست ہو رہی ہوتی ہیں، جب نماز کی، فرمایا کہ دو صفیں درست ہوتے وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتے. ایک نماز کے لیے جب صفیں درست ہو رہی ہوں، اور ایک جہاد کے لیے جب صفیں درست ہو رہی ہوں، اس وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. اس لیے جب ہمارے ہاں صفیں درست ہوتی ہیں اور اعلان ہو رہا ہوتا ہے صفوں کو درست فرما لیں، یا اقامت کا انتظار ہوتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا بہترین موقع ہوتا ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں فرماتے. اور دوسرا موقع روزمرہ کے موقع پر آتا ہے اذان جب ہوتی ہے. اذان کے بعد جو مسنون دعا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ والی جو دعا ہوتی ہے، یہ دعا وہ ہے جو در حقیقت امتی مانگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے اس دعا کے. تو چونکہ یہ، اور ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرماتے رہے. رو رو کے جناب روتے رہتے تھے، ٹانگوں پہ ورم چڑھ جاتے تھے، سجدے میں روتے رہتے تھے، امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. لیکن امت سے فرمایا کہ ایک دعا تم میرے لیے کیا کرو، اور الفاظ بھی آپ نے ہی سکھلا دیے، اور وہ ہے اذان کے بعد کی دعا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی جاتی ہے امت کی طرف سے، امتیوں کی طرف سے. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعا کے الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے، دعا بھی ان کے لیے مانگ رہے ہیں امتی، تو یہ دعا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی اذان کے بعد کی دعا. فرماتے کہ جب یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی تو اس دعا کی قبولیت کا یقین ہے، تو اس کے ساتھ تم اپنی کوئی خواہش بھی مانگ لیا کرو دعا کے فوراً بعد. چھوٹی سی مختصر سی کوئی اپنی خواہش ہو وہ بھی مانگ لیا کرو. فرماتے اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک دعا کو قبول کر دے دوسری کو چھوڑ دیں. جب جا رہی ہوگی ساری دعائیں ساتھ جائیں گی، سب قبول ہوں گی. اور یہ تجربہ ہے اذان کے بعد کی دعا جو ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی اپنی خواہش کی دعا مانگو. چپکے سے ایک دعا مانگ لی، پہلے سے سوچ کے رکھو کہ یہ میں اس وقت بھی مانگوں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. فرض نماز کے بعد کی دعا اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماتے ہیں. فرض نماز کے بعد کی دعا، بین الخطبتین، خطبتین کے درمیان دعا، دونوں خطبوں کے درمیان دعا اللہ تعالیٰ خاص طور پر قبول فرماتے ہیں. ملتزم کی دعا وہ تو ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ بے تحاشا قبول فرمانے والے ہیں، یوں تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں لیکن خاص مواقع ہیں. اور اکثر محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آدمی عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرتے وقت میلین اخضرین جہاں پر دو سبز نشان لگے ہوئے ہیں صفا مروہ پہ، جس کے درمیان سعی کے درمیان دوران ہم دوڑتے ہیں حاجی اور عمرہ کرنے والے، فرمایا کہ اس درمیان میں کی دعا خاص دعا کی قبولیت کا مقام ہے. جب عمرہ کرتے ہیں سعی کے درمیان دو سبز نشانوں کے درمیان دوڑتے ہیں، تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، فرماتے وہاں دوڑتے وقت جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. اس طریقے سے بے شمار مواقع اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے والا بنائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. تو فرمایا کہ وقت خلق تو کا من قبل ولم شرطک و شعیٰ قال ربی علی آیا. حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، جب آپ نے یہ فیصلہ فرمائی دیا کہ آپ مجھ کو بیٹا عطا فرمائیں گے تو کوئی نشانی بھی دے دیجیے. آدمی اس لیے نشانی مانگ رہے ہیں کہ بھئی ذرا تھوڑا سا انسان خوش ہو جائے، انسان کو خوشی ہو. قال رب اجعل لی آیا، فرمایا کہ اے اللہ میرے لیے اس کی کوئی نشانی بھی بتا دیجئے کہ جب پتا چلے کہ ہاں میرے ہاں امید پیدا ہو گئی بچہ ہونے کی، بیٹا ہونے کی. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری لیے نشانی یہ ہوگی کہ تم بات نہیں کر سکو گے تین دن تین رات تک سویا، اور تم صحت مند ہوگے. جب تمہاری زبان بند ہو جائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی مرض لاحق ہو گیا اس کی وجہ سے زبان بند ہو گئی، صحت ٹھیک رہے گی، قوت گویائی بحال رہے گی، لیکن تین دن تمہارے ایسے گزریں گے کہ تمہاری زبان بند ہو جائے گی، تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاں خوشخبری پیدا فرما دی اور تمہارے ہاں امید پیدا ہو گئی. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا یہ نشانی ہوگی کہ آپ بات نہیں کریں گے لوگوں سے تین دن تین رات تک، اس وقت تک آپ جو ہیں صحت مند ہوں گے. یہ انہوں نے اس لیے کہا تاکہ یہ بات نہیں تھی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو وعدے پر کوئی یقین نہیں تھا، وعدے پر تو 100% یقین تھا، لیکن جب انسان کو کوئی بڑی خوشی ملتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس کی علامت بھی تو نظر آئے کہ ہاں یہ کام ہونے والا ہے، تاکہ اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہوگا کہ آپ تین دن تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ امید سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو بند کر دیا تین دن کے لیے. لہذا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فخرج علی قومہ من المحراب. حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے لوگوں کے پاس آئے اور محراب کے راستے سے آئے، حجرے سے نکل کر آئے. فاوحا الیہم، اشارے سے انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا، بات تو کر نہیں سکتے تھے، اشارے سے کہا ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تم لوگ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا بس ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. یہ مطلب تھا اس بات کا کہ دیکھو انہوں نے یوں کہا کہ تم لوگ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. یہ معمول تھا حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو یوں کہا کرتے تھے کہ ذکر کیا کرو، ذکر کی تلقین زیادہ کرتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام. اور آج خاص طور پر اس لیے کہا کہ چونکہ ان کے علامت ظاہر ہو گئی تھی کہ ان کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو وہ رجوع اللہ کیا، ذکر الہی کی انہوں نے. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کسی چیز کی دعا مانگے اور دعا وہ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگتے رہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تو اور زیادہ ذکر کے اندر لگ گئے. یہ ذکر شکرانے کے طور پر تھا. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کو کوئی خوشی مل جائے، انسان کی کوئی کام مرضی کے مطابق ہو جائے، جہاں انسان زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے وہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے، ذکر بھی کرنا چاہیے، اور صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے خوشی کے موقع کے اوپر. خوشی کے موقع کے اوپر صدقہ خیرات کرنا یہ سنت ہے تمام سابقہ امتوں کی بھی اور تمام سابقہ نیک لوگوں کی بھی. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب ہم نے حضرت یعقوب حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا کیا اور ان بیٹے کی ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی رکھی ہیں وہ صفات کسی اور کی نہیں رکھی، رقت قلب، پاکیزگی، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا یحییٰ، اے یحییٰ تم اللہ کے حکم کو قوت کے ساتھ اٹھاؤ، فآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے اس لڑکے کو حکم کیا، یعنی اپنے حکم کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے ان کو خاص سمجھ عطا کی، پاک دامنی کی سمجھ عطا کی، رقت قلب کی سمجھ عطا کی، پاکیزگی عطا فرمائی. اب یہاں جو کتاب ہے اس کو کتاب سے مراد ہے تورات، یعنی مطلب یہ تھا کہ تورات نازل تو ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، لیکن اس کے بعد جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے وہ سب تورات کی تعلیم ہی دیتے رہے، انجیل بعد میں آئی ہے. تو یہاں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے یحییٰ تم اس کتاب کو تم مضبوطی سے تھامو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تورات کو تم مضبوطی سے تھامو، اس کے احکامات کو تم لوگوں کو صحیح طریقے سے بتلاؤ اور خوب اچھے طریقے سے اس کے اوپر عمل کرو. اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں ہی، کم عمری میں بھی ہی خاص صفات عطا کی، جو صفات عموماً نوجوان بچوں کے اندر پیدا نہیں ہوتی. اور اس سے آگے فرمایا کہ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاهُ، ہم نے ان کو ایک ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ بہت پرہیزگار بن گئے اور اپنے والدین کے خدمت گزار بن گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اللہ رب العزت نے دو لفظوں کے اندر بڑی بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی پاکیزگی عطا فرمائی اپنی جانب سے، وکان تقیا، اور وہ بڑے نیک بندے بن گئے، اللہ کے پرہیزگار بن گئے، وبرم بوالدیہ، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے والے بن گئے، ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ نہیں تھے خود سر نافرمان، یعنی والدین کے نافرمان نہیں تھے نہ اللہ کے نافرمان تھے. یہاں مفسرین فرماتے کہ دیکھو یہاں پر دو صفات بیان کی حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ بہت پرہیزگار تھے، وکان تقیا، تقوی کے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے تھے، وبرم بوالدیہ، اپنے والدین کے فرما بردار تھے. یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے دو حقوق کا ذکر فرمایا ہے، ایک حق العباد کا جو والدین کا حق ہے، اور ایک حقوق اللہ کا جو کہ اللہ کا حق ہے. اور فرمایا کہ انسان کے متقی ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان دونوں حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے، تو وہی سب سے بڑا متقی اور ہے کون، ایک حقوق اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ میں وہ تمام احکامات آ گئے جن کا اللہ رب العزت نے فرائض و واجبات کا حکم دیا ہے، اور حقوق العباد میں وہ تمام حقوق آ گئے جو اللہ نے ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر لازم کیا ہے. فرمایا کہ دیکھو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کم عمری کے اندر ان دو چیزوں کا اہتمام فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عنوان عطا فرمایا کہ وکان تقیا، وہ بہت پرہیزگار ہو گئے، ولم یکن جبارا عصیا، وہ زبردست نہیں تھے، وہ خود سر نہیں تھے، وہ سرکش نہیں تھے. یہ صفات اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ انہوں نے دو چیزوں کا اہتمام فرمایا، ایک حقوق العباد کا اور ایک حقوق اللہ کا. آج بھی معاملہ یہی ہے. آپ دیکھیے آج ہم کس کو متقی کہیں، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. ہم کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا اور کسی نے ان سے یوں کہا کہ فلانا آدمی تو بہت اچھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے جو کہا کہ آدمی بہت اچھا ہے، کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی مالی معاملہ کیا، مالی لین دین کیا، روپے پیسے کا لین دین کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. فرمایا کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. فرمایا کہ پھر کیسے کہہ دیا کہ اچھا آدمی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے اچھے اور برے ہونے کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان کے سامنے کسی کا کوئی معاملہ پیش آ جائے. آج آپ دیکھیے یہ دو لفظ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے، لیکن پوری زندگی کا خلاصہ ہے. ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. حقوق اللہ کیا ہے؟ فرائض و واجبات، نماز، روزہ، حج، زکات، حقوق اللہ ہے. حقوق العباد کیا ہیں؟ بندوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق. اپنے آفس میں آپ ملازمت کرتا ہے، اپنے آفس والوں سے اس کے تعلقات، اس کے کام. اپنے کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں اپنے گاہکوں سے اس کا لین دین. یہ اور ان دونوں میں سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ حقوق العباد ہے، کیونکہ بندے کا حق ایسا ہے کہ جب تک بندہ کسی کے حق کو معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی حق کو معاف نہیں فرماتے. آج ہمارے معاشرے میں حقوق العباد کا معاملہ اتنا نازک ہو چکا ہے کہ اچھے اچھے نیک لوگ بھی حقوق العباد میں بڑے کمزور نظر آتے ہیں. اور حقوق العباد میں بھی میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ کمزوری جہاں آج ہمارے اندر ہے، ہم دو حقوق میں بہت زیادہ کمزور ہیں ہم سب. ایک معاشرت کے حقوق، رہن سہن کے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، اس میں ہم لوگ بہت کمزور ہیں. اور ایک مالی معاملہ، لین دین، روپے پیسے کے معاملے میں ہم لوگ بالکل ریت کے گھروندے ثابت ہوتے ہیں. حقیقت جہاں کہیں روپے پیسے کا معاملہ آتا ہے اچھا اچھا نیک آدمی وہاں بہک جاتا. آپ دیکھ لیجئے، بڑے اچھے نیک لوگ ہوں گے، مسئلے مسائل پوچھنے والے ہوں گے، حج عمرہ کرنے والے ہوں گے، لیکن جب روپے پیسے کا معاملہ آئے گا تو بد معاملہ بھی ثابت ہوتی. دھوکہ، فریب، رشوت، سود، جوا، ہر چیز چل جائے گی. پیسے کے معاملے میں ایک ہی نظریہ بن گیا ہمارا کہ وہ جدھر سے آ جائے جائز ہے، زیادہ مت پوچھو ورنہ مولوی صاحب الجھا دیں گے. مطلب یہی ہوتا ہے اس کا کہ زیادہ تحقیق میں پڑھو گے تو کہیں سے آواز آ جائے گی ناجائز ہے. اور یہ سننا نہیں ہے جہاں دو پیسے کی بات آ جائے کہ ناجائز ہے، یہ سننا کسی کو نہیں ہے. نتیجہ یہ جو آج مصیبتیں آج ہمارے اوپر ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں. آج کا متقی، سب سے بڑا متقی وہ ہے جو روپے پیسے میں متقی ہے، وہ سب سے بڑا متقی ہے آج کے زمانے. جو روپے پیسے میں متقی ہے سمجھ لیجیے کہ وہ بڑا متقی ہے. اس لیے کہ موجودہ زمانے کا ہمارے ہاں کا سب سے بڑا فتنہ فتنہ مال ہے، مال کا فتنہ. اس نے اچھے اچھے نیک لوگوں کو بھی اس اپنے چکر میں الجھا لیا. کہیں جھوٹ ہے، کہیں دھوکہ ہے، کہیں رشوت ہے، کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ ہے، کبھی تاویلے ہیں تو کہیں کچھ چکر ہے. یہ ایک ایسا چکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چکر سے ہم سب لوگوں کو نکال دے اور حلال آمدنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. یہ بھیانک چکر. وجہ اس کی کیا ہے کہ پورے معاشرے میں حرام پھیلا ہوا ہے، از اول تا آخر حرام پھیلا ہوا. آپ اندازہ کیجئے کہ اس ماحول میں، حقیقت ہے کہ حرام سے بچنا کسی بہت بڑے مجاہدے سے کم نہیں. اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے جو ان کی تعریف فرمائی، وہ تعریف یہ فرمائی کہ وہ جو ہیں والدین کے حق ادا کرنے والے اور بڑے پاکیزہ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے نیک ہیں اور وہ نافرمان اور سرکش نہیں ہیں. یہ تعریف ان کی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کی وجہ سے تعریف ہو رہی ہے. اور آج بھی ہمارے لیے اگر کوئی دو لفظوں میں پوچھے کہ آپ بتائیے کہ کوئی ایسا عمل ہو جس کی ہم پرواہ کریں، آپ دو لفظوں میں بات بتا دیں تو دو لفظوں میں بات یہی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکمیل کر لے انسان پورا متقی ہے. یہی اتنے بڑے میدان ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو صحیح کروا دے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. اور حقوق العباد اس لیے زیادہ ہے کہ آپ دیکھیے، اگر ہم اور آپ دیکھیں اپنے روزمرہ کے معمولات میں، تو روزمرہ کے معمولات میں ہم جو ہمارے اوپر فرائض ہیں نماز روزے کے، وہ دن میں کتنے گھنٹے لگتے ہوں گے؟ اس حساب جوڑیں آپ. اگر ہم پانچوں نمازیں اپنی جوڑیں، ہم کتنی دیر میں پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ میرے خیال میں 24 گھنٹے میں سے گھنٹہ بھی مجموعی نہیں بنتا ہوگا. فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز کا اگر سارے وقت کو اگر ہم جوڑیں، 1 گھنٹہ ہوگا جو فرائض ہے بارے. باقی 23 گھنٹے آپ لگا لیجئے، آپ باقی 23 گھنٹے ہمارے انسانوں کے ساتھ، ہمارے ایک کے دوسرے کے ساتھ. کبھی ہم گھر میں ہیں، کبھی ہم مسجد میں ہیں، کبھی ہم دکانوں پر ہیں، کبھی ہم بازاروں میں ہیں. ایک انسان دوسرے انسان سے واسطہ پیش آ رہا. یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ اس 23 گھنٹے کے اندر دین کا کوئی حکم ہماری طرف متوجہ نہیں ہے. متوجہ ہے، ہم سنتے نہیں ہیں. بات یہ ہے، ہم جب بازار میں ہیں اس وقت بھی ہمارے اوپر شریعت کا حکم ہے، ہم جب دکانوں اور اپنے آفیسز میں ہیں اس وقت بھی شریعت کا ہمارے اوپر حکم متوجہ ہے. اور ہم اس کو سنتے نہیں. یہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم مسجد میں ہیں تو عبادت ہو رہی ہے, لیکن ہم بازار کے اندر اگر خریداری کر رہے ہیں, اپنے دکان اور اپنے آفس کے اندر بیٹھے ہیں, وہاں ہمارے اوپر کوئی شریعت کا حکم لاگو نہیں ہے اور نہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں. یہ عبادت کیا نہیں ہے؟ آدمی جب صبح سے نکلتا ہے اور شام کو گھر آتا ہے, آدمی کیا کرنے گیا تھا؟ یہ دنیا داری ہے. یاد رکھیے, اگر ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے گئے اور حلال کی نیت لے کر گئے اور حلال ہم نے کیا, یہ سارا کام عبادت میں ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا, بیٹھے ہوئے تھے شام میں, دیکھا کہ ان کے ہاتھ کے اوپر چھالے پڑے ہوئے, جیسا پھاوڑا چلاتے چلاتے, گیتیاں چلاتے چلاتے ہاتھ چھل جاتے ہیں, اس طریقے سے ان کے ہاتھ چھلے ہوئے. پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ ہاتھوں میں کیا ہوا؟ فرمایا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا, رسول اللہ, سارا دن میں پھاوڑے چلاتا ہوں, مزدوری محنت مزدوری کرتا ہوں, تو میرے ہاتھ چھل جاتے ہیں. آپ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر اس کو چوما, یوں اس کو پیار کیا, اور فرمایا کہ صاحب, ایک انسان اگر صبح گھر سے جائے اور شام کو تھکا ہوا واپس آئے اور معاش کا انتظام کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک انسان صبح کو جاتا ہے اور تھکا ہوا واپس آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن شرط دو ہیں, ایک یہ ہے کہ طریقہ شریعت کے مطابق ہو. یہ نہیں ہے کہ دکان پر تو چلے گئے, سارے دو نمبر کے کام ہو رہے ہیں وہاں پہ, اور پھر رات کو یہ توقع لے کر آ گئے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا کہ جھوٹ بھی چل رہا ہے, جھوٹی قسمیں بھی چل رہی ہیں, دھوکے بھی چل رہے ہیں, وعدہ خلافیاں بھی چل رہی ہیں. نہیں, حلال طریقے سے کام کر رہا ہے, صاف ستھرا کام کر رہا ہے, اور نیت درست ہو. نیت درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیت لے کر جائے کہ یا اللہ, اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا, اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال روزگار کا انتظام کرنا, یہ میرے فرائض منصبی میں داخل ہے, میں یہ کام کرنے نکلا ہوں. آپ ہی کا حکم ہے کہ طلب رزق الحلال فریضہ, کہ رزق حلال کا طلب کرنا فریضہ ہے, فرض ہے, لہذا میں تو رزق حلال کا طلب کرنے نکلا ہوں, یہ تو فرض ادا کرنے ہم نکلیں. تو فرمایا کہ انسان کی دن اور رات کی یہ محنت اللہ تعالیٰ اس کو عبادت بنا دیتے ہیں, یہ دنیا داری نہیں ہے اگر انسان اس کو شریعت کے مطابق کر رہا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس چیز سے غافل ہیں آج اپنے معاشرے میں, وہ ہم خاص طور پر اپنے معاشرے سے بہت غافل ہیں. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عبادت, دین, تقوی, طہارت, نماز روزے کا نام رہ گیا, لیکن بازاروں میں ٹھیک ہے نماز روزہ بھی عبادت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو بازاروں میں ہیں, دفاتر میں ہیں, وہ ہماری دین کی لسٹ سے خارج ہو چکے. وہاں جو دل چاہے کرو, جو دل چاہے بولو, جو دل چاہے کما لو, جو دل چاہے کھا لو, سب جائز ہو گیا. یاد رکھیے, یہ شیطانی دھوکہ ہے. آج ہم لوگ اسی مصیبت کا شکار ہوئے کہ ہماری جو معاشرت, ہمارے جو طور طریقے, ہماری جو تجارت, وہ چونکہ شریعت کے مطابق نہیں رہی, شریعت کے مطابق نہیں رہی, آج ہمارے گھروں میں حرام آنے لگ گیا, ہمارے گھروں میں جھوٹ کی آمدنی آنے لگ گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہر انسان پریشان ہو گیا, اور آپ دیکھیے کہ جس پریشانی کے اندر آج ہم لوگ ہیں, شاید ماضی میں ہمارے بڑے اتنی پریشانی کے اندر نہیں تھے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ چاروں طرف جھوٹ, دھوکے بازی, دغا بازی, حرام خوری, کام چوری, اس کا ایک ایسا چلن چل پڑا کہ کوئی انسان آج کسی دوسرے انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتا. گھر سے گھر والے رخصت ہوتے ہیں, مرد رخصت ہوتے تو عورتیں پریشان ہوتی ہیں, اور مرد اپنے گھر والے عورتوں بچوں کی طرف سے پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. جس شہر میں ہر وقت قتل و غارت گری ہو رہی ہو, ڈکیتیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں, قتل و غارت گری ہر وقت ہو, وہاں انسان کیا سوچ سکتا ہے کہ کیا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعمالکم اعمالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے تمہارے رہنما ہوں گے, ایسے تمہارے سربراہ ہوں گے. ہم لوگوں نے جھوٹ, فریب, دھوکہ بازی پورے معاشرے میں پھیل گیا, کوئی حلال حرام کی فکر دلوں سے نکل گئی, مالی معاملات میں ہم نے یہ سمجھ بیٹھے کہ مال جس طریقے سے آ جائے جائز ہے, اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے شریعت میں, کوئی قاعدے ضابطے نہیں ہیں. تو نتیجہ اس کا یہی ہے جو آج ہمارے سامنے ہو رہا. اللہ رب العزت ہم کو ان تمام پریشانیوں سے بچائے. آپ دیکھیے کیا کیا یعنی احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں سے ایک حدیث سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہ حرام مال سے انسان کے جسم کا جو حصہ پروان چڑھتا ہے، یعنی انسان کے جسم میں حرام مال سے جو گروتھ ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ آدمی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا آج حرام مال کو ہمارے، فرمایا کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے، جتنی قسمیں ہیں حرام کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بچائے کہ یہ جو آج پھیل گیا، اصل تقویٰ آج مال کے اندر ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر بڑی تربیت فرماتے تھے کہ تقویٰ فی المال اختیار کرو، مال کے اندر تقویٰ اختیار کرو۔ آج اس زمانے میں وہ فرماتے تھے، جس زمانے میں تو یہ سب کچھ ہوتا بھی نہیں تھا جو آج ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فرماتے تھے کہ جو جتنا بڑا مال کے اندر متقی ہے اتنا بڑا نیک انسان ہے، تقویٰ فی المال کو اختیار کرو۔ حقیقت یہ کہ مشتبہات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ سلامتی ہو اس پر جس دن کے وہ پیدا کیے گئے، جس دن کے ان کو موت آئے گی، جس دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ بس اتنے پورا کر لیں، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس۔ يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، يا الله تمام صغيرة كبيرة گناہوں کو مغفرت فرما، يا الله ہر طرح کی عافیت عطا فرما، ہر طرح کا چین عطا فرما، ہر طرح کا سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک سے بدامنی کا خاتمہ فرما، یا اللہ امن و امان قائم فرما، یا اللہ چین اور سکون قائم فرما، یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما، بدامنی کا خاتمہ فرما، قتل و غارت گری کا خاتمہ فرما، یا ارحم الراحمین بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ فرما، پانی کی تکلیفوں کا خاتمہ فرما، یا اللہ باران رحمت عطا فرما، یا اللہ باران رحمت عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو تنگیوں کو دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نجعلك فی نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔